درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیرِ قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم بولا بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی بے اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. آج کے درس کا آغاز سورۃ البقرہ اور اس آیت کریمہ میں بھی گزشتہ آیات کی طرح طلاق کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. قرآن کریم کا ہر مضمون, ہر مسئلہ, ہر سورت اور ہر آیت اس لیے ہے کہ مسلمان ان احکام و مسائل, قصص اور مواعظ کو غور و تدبر سے سنیں, نصیحت حاصل کریں, عمل کریں اور پھر پوری دنیا میں قرآن کی دعوت کو پھیلائیں. آج ہم نے قرآن کریم کو یا تو بنا لیا ایصال ثواب کے لیے اور یا پھر حصول ثواب کے لیے, یا تو مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے یا خود ثواب حاصل کرنے کے لیے. معاذ اللہ, میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن پڑھنے کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایصال ثواب کے لیے نہ پڑھیں, یہ بھی نہیں کہتا کہ حصول ثواب کے لیے نہ پڑھیں, لیکن صرف اس مقصد کے لیے قرآن کو ٹھہرا لینا یہ غلط ہے. اس سے آگے بڑھیں, غور و تدبر کریں اس کی آیات میں جو کہ اس کے نزول کا مقصد ہے. کتاب انزلناہ مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ہم نے اس لیے نازل کیا اس مبارک کتاب کو تاکہ مسلمان اس کی آیات میں تدبر کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں, پھر عمل کی نیت سے سنا جائے اور اپنے حالات کے مطابق, اپنی بساط کے مطابق, اپنی صلاحیت کے مطابق, اپنے وسائل کے مطابق دعوت کی نیت سے بھی سنا جائے اور اس کی دعوت دی جائے, قرآن کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے. اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں جو وحی نازل فرمائی, اس وحی میں تحریفات کر دی گئیں, تبدیلیاں کر دی گئیں, خواہشات کے مطابق تغیر کر دیا گیا. وہ وحی جو من و عن محفوظ ہے وہ صرف قرآن ہے. اگر کبھی دنیا نے وحی کی طرف, پیغام وحی کی طرف واپس آنے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں قرآن کے علاوہ محفوظ وحی, اللہ کا پیغام کہیں بھی نہیں ملے گا. دنیا کو بالآخر وحی کی طرف آنا تو پڑے گا. آج تو لوگ پیغام وحی سے باغی ہو چکے, جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں ان کا بھی پوری طرح انجیل پر ایمان نہیں ہے, ان کی اکثریت کا
انجیل کے احکام کو ماننے والے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ ہر آیت، ہر مسئلہ، ہر حکم وہ سنا جائے، تدبر کیا جائے، عمل کی نیت سے سنا جائے، اور یہ طے کر لیا جائے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے اپنی خواہشات، اپنے خود ساختہ خیالات، اپنے قومی رسوم اور رواج، ان سب کو چھوڑنا ہے۔ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ کسی نہ کسی خول میں بند ہے۔ کوئی خواہشات کے خول میں بند ہے، کوئی قومی رسم و رواج کے خول میں بند ہے۔ مومن وہ ہے جو ہر خول کو توڑ دے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے، اور ہر شعبے میں اتباع کرے کتاب و سنت کی، خواہ وہ تجارت کا شعبہ ہو یا سیاست کا شعبہ یا عبادت کا شعبہ یا معاملات کا شعبہ یا نکاح اور طلاق کا شعبہ۔ تو یہاں پر فرمایا گیا آیت نمبر 232 میں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ چکے، تو تم انہیں اس سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں، اذا ترادوا بینهم بالمعروف، جب کہ وہ آپس میں راضی ہوں قاعدے کے مطابق۔ طلاق جیسے آپ سن چکے، یا تو رجی ہوگی، اگر طلاق رجی ہے، شوہر نے ایک یا دو طلاقیں دے دی، اب وہ پچھتا رہا ہے، اور میاں بیوی دوبارہ آپس میں راضی نامہ اور مصالحت کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ اب تم رکاوٹ نہ بنو، تم اپنی قومی غیرت، اپنی خاندانی عصبیت یا نفسانی جذبات کو رکاوٹ نہ بننے دو کہ طلاق دے دی، اب تو ہم اس گھر کو نہیں بسنے دیں گے، اب تو ہم ان کو میاں بیوی کے طور پر رہنے نہیں دیں گے، رکاوٹ مت بنو۔ اور اگر جدائی ہو چکی، تین طلاقیں دے دی، اور اب کسی اور سے وہ متعلقہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس میں بھی رکاوٹ نہ بنو، بشرطے کے شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو۔ نکاح ہونے دو، نکاح والی زندگی اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں بہتر ہے۔ فرمایا کہ مت روکو۔ بخاری اور ابو داؤد میں حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا، پھر اس نے ان کی بہن کو طلاق دے دی۔ طلاق ہو جانے کے بعد دونوں کا دوبارہ گھر بسانے کا فیصلہ ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کی کمی کو محسوس کیا، تو حضرت ماقل جو تھے یہ آڑے آ گئے، کہنے لگے او بدبخت شخص، میں نے تیرے نکاح میں اپنی بہن کو دیا، میں نے تیرا اکرام کیا، تیری عزت کی، اور تم نے اس کو طلاق دے دی، واللہ لا ترجع الیک ابدا، اللہ کی قسم اب کبھی بھی یہ تمہارے گھر میں نہیں بس سکتی، یہ راضی نامہ کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ اللہ نے یہ آیت کریمہ اتار دی جس میں فرمایا فلا تعذلوهن ان ينکحن ازواجهن، جب وہ اپنے شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں، وہ گھر بسانا چاہیں، ان کے درمیان صلح ہو جائے، تو تم ان کو گھر بسانے سے مت روکو۔ جب حضرت ماقل نے یہ آیت کریمہ سنی تو فوراً کہہ اٹھے سمعا لربی وطاعتا، میں اپنے رب کی بات کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، میں اپنی بات کو رد کرتا ہوں، اپنے جذبے کو، اپنے غصے کو دباتا ہوں، اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہوں۔ چنانچہ انہیں دوبارہ اپنی بہن کا نکاح اسی شخص سے کر دیا۔ تو فرمایا کہ رکاوٹ نہ بنو، جبکہ وہ شرافت کے ساتھ دستور کے مطابق آپس میں دوبارہ گھر بسانے پر راضی ہو جائیں، یا اس متعلقہ خاتون کا کسی اور کے ساتھ رشتہ ہو جائے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس مضمون سے نصیحت کی جاتی ہے تم میں سے اس شخص کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ مومن کی شان اطاعت ہے، مومن کی شان قبول اطاعت ہے۔ جب مومن کے سامنے اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، تو وہ سر جھکا دیتا ہے، وہ ضد کو، انانیت کو، رسم و رواج کو، جھوٹی غیرت کو آڑے نہیں آنے دیتا۔ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو فتویٰ پوچھتے ہیں، کسی عالم سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں، اگر ان کی مرضی کے مطابق ہو تو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اور اگر ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ اور مسئلہ نہ ہو تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو شریعت کے سامنے نہیں جھکاتے، شریعت کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ ذالکم ازکا لکم و اطہر، تمہارے حق میں یہ پاکیزہ تر اور صاف تر ہے، یہ نکاح والی زندگی بہتر ہے۔ تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، اس کا گھر دوبارہ بس رہا ہے نکاح کی صورت میں، تو بسنے دو، رکاوٹ نہ بنو، دل بھی پاک رہیں گے، دامن بھی پاک رہے گا، سیرت بھی پاک رہے گی، کردار بھی پاک رہے گا، تمہارا خاندان بھی پاک رہے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اللہ کا علم محیط ہے، اللہ کا علم کلی ہے، اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم ہمہ گیر ہے، اللہ حال کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، تمہارے خیالات کو بھی جانتا ہے، تمہاری بہن بیٹی کے مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بات مان لو، ضد نہ کرو۔ بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کی ضد آڑے آ گئی، بہن اور بیٹی کا گھر نہیں بسنے دیا، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ بعض بدبختوں نے تو اس بہن اور بیٹی کو کچھ عرصے کے بعد بوجھ سمجھنا شروع کر دیا، اب اسے کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ باپ بھی اس کو بوجھ سمجھ رہا ہے، ماں بھی اس کو بوجھ سمجھ رہی ہے، بھائی بھی اس کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، بھاوجیں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گھر میں ایک فضول اور بیکار چیز اس کو خیال کرتی ہیں، تو اگر وقتی طور پر جذبات سے متاثر نہ ہوتا تو یوں گھر کا سکون تباہ نہ ہوتا۔ ہمارا نامہ اعمال تو نیکیوں سے خالی ہے، بس اللہ قبول فرما لے، اللہ نیکوں کے قدموں میں کہیں جگہ دے دے، تو یہ اس کا کرم، فضل اور احسان ہے، وگرنہ اپنی کسی نیکی پر گھمنڈ نہیں۔ چند نیکیاں جو کبھی کبھی ایسی میں سوچتا ہوں کہ تیرے پاس کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ قیامت کے دن کام آ سکے گا، تو چند مواقع پر ایسا ہوا، بعض گھر ٹوٹ رہے تھے اور بعض جگہ اسی طرح کی ضد اور انانیت آڑے آ گئی، تو الحمدللہ میں نے اس گھر کو ٹوٹنے سے، بعض گھرانوں کو ٹوٹنے سے بچا لیا اور بسانے میں مدد کی۔ تو دل میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ نیکی اللہ کے ہاں کام آ جائے، تو یہ نیک عمل ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں، کہ گھروں کو ٹوٹنے سے بچایا جائے، طلاقیں ہونے سے بچایا جائے، کسی کا رشتہ ہو رہا ہے تو اس میں مدد کی جائے، تعاون کیا جائے، یہ بہت بڑی نیکی ہے آج کے دور میں۔ بعض اوقات میرا یقین ہے، میرا دل کہتا ہے، اور جو ناقص سا مطالعہ ہے اس کی روشنی میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری تہجد سے، ہماری نفلی نمازوں سے کسی کے گھر بسانے کا اجر ہم کو زیادہ عطا فرما دے۔
www.darsquran.com
ان کے دلوں سے تو دعا نکلے گی تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، آگے رضاعت کا مسئلہ بیان فرمایا، دودھ پلانے کا مسئلہ۔ اس لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ طلاق ہو گئی، بچے چھوٹے ہیں، ان کو دودھ کون پلائے، تو یہ سوال سامنے آ سکتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تو دودھ پلانے کی حقدار وہ ماں ہے، ماں دودھ پلائے۔ ماں کے دل میں جو شفقت ہے، جو محبت ہے، جو پیار ہے، وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس میں یہ بھی ترغیب مل رہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو دودھ پلانا چاہیے، ماں کا دودھ۔ یہ قرآن کریم کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہاں پر بھی دوسری جگہ بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں۔ یہ قرآن نے کہا، کب کہا؟ 1450 سال پہلے، جب ماں کے دودھ کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں ہوئی تھی، کوئی تحقیق نہیں ہوئی تھی، جدید آلات نہیں تھے، یہ لیبارٹیاں اور یہ میڈیکل سہولتیں، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اس وقت کہا ماں کو چاہیے کہ اپنے دودھ، اپنا دودھ بچے کو پلائے۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے ایک بے مثال خوراک ہے۔ آپ کے جاپانی دودھ کے ڈبے اور امریکی دودھ کے ڈبے اور فلاں ملک کے دودھ کے ڈبے، یہ ماں کے دودھ کا نعم البدل ہرگز نہیں ہو سکتے۔ خوراک کے جو بنیادی اجزاء ہیں وہ اللہ نے سارے کے سارے ماں کے دودھ میں جمع کر دیے ہیں، یعنی شکر، چکنائی، فاسفورس اور وٹامن۔ اور کمال یہ کہ بڑے تناسب کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ شکر زیادہ ہو، چکنائی بہت کم ہو، یا فاسفورس حد سے بڑی ہوئی ہو، نہیں، ہر چیز اعتدال کے اندر، ایک تناسب کے ساتھ، جتنی بچے کو ضرورت ہے اتنا ہی۔ اور پھر ایک حیرت انگیز بات بعض کتابوں میں دیکھی، وہ یہ کہ بچے کے دودھ پینے کے جو ابتدائی 6 مہینے ہوتے ہیں، ان 6 مہینوں میں جو دودھ آتا ہے ماں کے سینے سے، اس میں ایسی اینٹی باڈیز پائی جاتی ہیں جو بچے کو چھوت چھات کی بیماری سے محفوظ رکھتی ہیں، بالخصوص چیچک کی بیماری سے۔ اس کے ابتدائی 6 مہینے بڑی نزاکت کے مہینے ہیں، لو تھوڑا سا ہے، کسی بھی چیز سے، موسمی حالات سے، آنے جانے والوں سے، کسی کی سانس سے، کسی کی ہوا سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت ماں کے دودھ میں اللہ پاک ایسے اجزاء پیدا کر دیتے ہیں جو اسے چھوت چھات کی بیماری سے اور چیچک کی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ اس حقیقت کی نشاندہی ہے کہ اللہ انسان سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ انسان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ وہ تو اپنے احسان کا کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتا کہ میرے احسان کا تم بدلہ دو۔ شکر انسان کرتا ہے، لیکن شکر سے کیا اللہ کو بدلہ دیتا ہے؟ نہیں۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ، شکر کرتا ہے تو اپنے لیے شکر کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو حاصل ہوتا ہے، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کے جلال میں، اللہ کی سلطنت میں، اللہ کی مملکت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے، وہ معصوم بچہ، اس کے لیے اللہ نے کھانا خود تیار کر دیا، پھر اتنا سرد نہیں کہ اس کی سردی سے بچے کو نقصان پہنچے، اتنا گرم نہیں کہ اس کی گرمی ناقابل برداشت ہو، اتنی مٹھاس نہیں کہ اس کی مٹھاس گراں محسوس ہو، ایسی نمکینی نہیں کہ اس کی نمکینی کی وجہ سے بچہ اس دودھ کو قبول نہ کر سکے۔ ہم بہت سے ڈاکٹروں اور ماہرین کے تیار کردہ دودھ استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرحال انہیں گرم کرنا پڑتا ہے، پھر ان کے درجہ حرارت کو دیکھنا پڑتا ہے، اتنا ہو کہ بچہ برداشت کر سکے۔ یہ رات کے 2 بجے بچہ دودھ مانگتا ہے، ماں بھی گرم بستر پر سوئی ہوئی، سردی کے دن ہیں، اٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ پاک نے اس کے سینے میں بچے کے لیے ویسا ہی دودھ رکھا ہے جس دودھ کی اس بچے کو اس وقت رات کے 2 بجے ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ طبی سائنس نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ ماں کا دودھ بچے کی زندگی کے جو ابتدائی 2 سال ہیں اس میں اس کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ابتدائی 2 سالوں میں زیادہ کردار ماں کے دودھ کا بچے کی نشو و نما میں ابتدائی 2 سالوں میں ہے، اور قرآن نے بھی 2 سال مدت رضاعت بیان کی ہے، جیسے یہاں پر بھی فرمایا بل والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 کامل سال دودھ پلائیں۔ زمانے جاہلیت میں 4 سال بھی دودھ پلاتے تھے، 5 سال بھی دودھ پلاتے تھے، اور اب بھی بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ عرصے تک پیتے رہتے ہیں، لیکن ابتدائی 2 سالوں میں یہ دودھ بچے کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور قرآن بھی 2 سالوں کو بیان کرتا ہے۔ تو کیا قرآن کا یہ انداز، قرآن کی یہ حد بندی انسان کی عقل کی اس طرف رہنمائی نہیں کرتی کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس اللہ کا کلام ہے جو جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ کتنے عرصے تک ماں کا دودھ بچے کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ حولین کاملین، تحقیقات سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی صحت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض مضامین میں یا کتابوں میں کہ اس دودھ کا صرف بچے پر اثر نہیں پڑتا، ماں کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ پوری دنیا سے جو اعداد و شمار جمع کیے گئے ان سے پتہ چلا کہ جو مائیں بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہیں، شاز و نادر کہیں ہزاروں میں ایک آدھ ماں سینے کے کینسر میں مبتلا ہوتی ہے، اور جو مائیں بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی ان میں سے بہت ساری سینے کے کینسر میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یورپ کی ماں تو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یورپ کی ماں، یورپ کی عورت اول تو ماں بننا ہی نہیں چاہتی، وہ جانتی ہے کہ ماں بننے میں بڑا جھنجٹ ہے، بڑی مصیبت ہے، بہت سی آزادیوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے، بچے کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے، اول تو وہ ماں بننا ہی پسند نہیں کرتی، بن جائے تو کوشش کرتی ہے کہ بچے کو پالنا نہ پڑے، اپنا دودھ نہ پلانا پڑے۔ لیکن میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ تو مشرقی عورت ہیں، آپ تو ایک مسلمان عورت ہیں، آپ ایک مومن عورت ہیں، آپ کا آئیڈیل یورپ کی یہ گندی اور سڑی ہوئی عورتیں نہیں ہیں، آپ کا آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی بنات طاہرات وہ ہیں، اور آپ کے لیے پیام دستور، پیام ہدایت اور دستور ہدایت وہ قرآن کریم ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. اور میں نے جو اب تک بات کی یہ تو وہ ہے جو طب کے ماہرین نے, میڈیکل کے ماہرین نے کہی, لیکن میں ایک اور بات کہتا ہوں. ماں جب بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے تو صرف اس کی غذائی ضرورت ہی پورا نہیں کرتی, بلکہ ایک مسلمان اس کی روحانی, مسلمان عورت اس کی روحانی پیاس بھی بجاتی ہے. ہاں, ماں کے دودھ کے ساتھ ماں کے دل کے اندر جو ایمان کا نور ہوتا ہے اور جو روحانیت ہوتی ہے وہ بھی بچے کی طرف منتقل ہوتی ہے. اور ایسی مائیں تاریخ اسلامی میں بے شمار جن ماؤں نے دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ بچوں کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا, انہیں کلمے سکھا دیے, انہیں نماز سکھا دی, انہیں قرآن کی صورتیں سکھا دی, انہیں آداب سکھا دیے, ان کی زندگی کی منزل متعین کر دی دودھ پلانے کے زمانے میں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے آپ بیتی کے اندر کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ دودھ پینے کے زمانے میں اپنی والدہ کی گود میں ایک پاؤ پارا حفظ کر چکے تھے. ماں کی گود میں یہ چیزیں بھی سکھائی گئی. جن بچوں کو ماں کی گود بچپن میں میسر نہیں آتی وہ احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں. اسی لیے اسلام نے معاشی بھاگ دوڑ یہ عورت کے کندھوں پر نہیں رکھی, یہ مرد پر رکھی, اور اسے کہا کہ تم وقف ہو جاؤ بچوں کی تربیت کے لیے, ان کی نشو و نما کے لیے, گھر کو سنبھالنے کے لیے. فرمایا کہ بل والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں دو کامل سال تک. لمن اراد ان یتم الرضاعۃ, اس کے لیے جو رضاعت کی تکمیل چاہتا ہو. مطلب یہ کہ دو سال تک بھی پلانا یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. اگر کسی ضرورت یا مصلحت سے کوئی پورے دو سال نہیں پلانا چاہتے, نصاب کی تکمیل نہیں کرنا چاہتے, کوئی جائز ہے. بعض بچوں کی نشو و نما بڑی تیزی سے ہوتی ہے اور دودھ چھوڑ کر کھانے کی طرف, عام غذا کی طرف وہ جلدی آ جاتے ہیں, تو ڈیڑھ سال میں اگر چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں دودھ کو. اور یہ بھی سن لیجیے کہ یہ جو دو سال کی مدت ہے یہ اس لیے مقرر کی گئی کہ دو سال کی عمر میں اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا تو رضاعت کے احکام ثابت ہوں گے. اگر دو سال سے عمر بڑھ گئی تو پھر کسی عورت کا دودھ پینے سے رضاعت والے احکام ثابت نہیں ہوں گے, وہ رضائی بھائی نہیں بنے گا, رضائی بہن نہیں بنے گی, اس کے لیے رضاعت والے احکام نہیں ہوں گے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہیں ان کا کھانا اور ان کا لباس قاعدے کے مطابق. دودھ پلانے والی عورت خواب و نکاح کی قید میں ہو یا عدت گزار رہی ہو, اس کے اخراجات وہ والد کے ذمے ہیں, اس کا لباس اور اس کا کھانا پینا وہ والد کے ذمے. اور اخراجات میں والد کی مالی حالت کا اعتبار کیا جائے گا. لا تکلف نفس الا وسعها, کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیا جاتا. اللہ پاک بعض اوقات جزئیات کے درمیان کلیات کو بھی لے آتے ہیں. مسئلہ تو بیان کیا جا رہا تھا کہ دودھ پلانے والی عورت کے اخراجات کی ذمہ داری والد پر ہوگی, لیکن بیچ میں مسئلہ یہ بھی بیان کر دیا, اور یہ قاعدہ کلیہ ہے, لا تکلف نفس الا وسعها, کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں کیا جاتا. اللہ جس کو جو حکم دیتے ہیں وہ اس کی طاقت کے مطابق. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے ساری زندگی کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے. میں شریعت پر چلنے کا مکلف ہوں اتنا جتنا میری طاقت میں ہے، طاقت سے زیادہ نہیں. اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو انسانوں کی طاقت سے بڑھ کر ہو. ہر حکم انسان کی طاقت کو اور اس کی کمزوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیا گیا ہے. تو فرمایا کہ خرچے کے ضمن میں بھی یہ اس قاعدے پر عمل کیا جائے گا، مرد پر جو خرچہ آئے گا وہ اس کی طاقت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ تو والدہ کو نقصان پہنچایا جائے، تکلیف دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ والد کو تکلیف دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے، اس کی اولاد کی وجہ سے. باپ سختی نہ کرے اور ماں طرح طرح کے مطالبے نہ کرے. اعتدال، اعتدال یہ اسلام کی ایک امتیازی خصوصیت ہے. ہر شعبے میں اعتدال، ہر حکم میں اعتدال، یہاں پر بھی اعتدال کو ملحوظ رکھا گیا. ماں کو بھی نقصان نہیں، باپ کو بھی نقصان نہیں. باپ سختی نہ کرے ماں پر، اور ماں طرح طرح کے مطالبے کر کے وہ باپ کو پریشان نہ کرے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی لازم ہے اسی طرح کا انتظام. دیکھیے، جس بچے کا والد زندہ ہے تو والد کے ذمے اس کے سارے اخراجات ہیں، اور اگر والد فوت ہو جائے مگر بچے کو وراثت میں مال ملا ہے، بچہ مالدار ہے، اگر جو چھوٹا ہے لیکن وراثت میں اس کے حصے میں بہت زیادہ مال آیا ہے، تو اس صورت میں اس بچے کے مال میں سے اس کے اخراجات وہ پورے کیے جائیں گے. اور اگر بچے کی وراثت میں کچھ نہیں آیا تو ایسی صورت میں اس کے جو مالدار عزیز اور رشتہ دار ہیں، ان میں جو اس کے محرم ہیں، ان کے ذمے بچے کے اخراجات ہوں گے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر ماں باپ دونوں اپنی باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. ہو دونوں کی رضامندی، دونوں کا مشورہ، صرف باپ کی بات نہیں، صرف ماں کا فیصلہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ دونوں کا فیصلہ. یہاں صرف مرد کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا بلکہ عورت کو بھی شامل کیا، اس لیے کہ ماں کے اندر جو شفقت کا جذبہ ہے وہ کسی اور میں تو کیا ہوگا، خود باپ کے اندر بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر پرورش کا حق تو ویسے ہی شریعت نے اس کو دیا ہے، لہذا یہ کہا کہ مشورے کے لیے ماں سے بھی اس کی مرضی معلوم کی جائے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم کسی اور انا کا دودھ اپنی اولاد کو پلانا چاہو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم وہ دے دو جو کچھ تم نے دینے کا وعدہ کیا تھا، جو کچھ تم نے دینا تھا وہ دے دو، تو ماں کے علاوہ کسی اور دایا، کسی اور انا، کسی اور عورت کا اگر دودھ پلانا چاہتے تو پلا لو. آپ جانتے ہیں کہ عربوں میں تو یہ رواج تھا باقاعدہ کہ وہ اپنے بچوں کی نشو و نما اور زمانۂ رضاعت دیہاتی ماحول میں گزارنا پسند کرتے تھے. چنانچہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو دیہاتوں سے خواتین آتی تھیں اور بچے لے جایا کرتی تھیں، اور ان کا زمانۂ رضاعت ختم ہونے کے بعد والدین کے حوالے آ کر کر دیا کرتی تھیں. خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھی معاملہ ایسے ہی ہوا، اور آپ کو دودھ پلایا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ لے گئی حضور کو، اور رضاعت کا زمانہ آپ نے دیہاتی ماحول میں گزارا. عربوں میں یہ جو سوچ تھی
کہ دیہاتی ماحول میں بچوں کی نشو و نما ہو. تو ایک تو وہ سمجھتے تھے کہ دیہاتی آب و ہوا زیادہ صاف ستھری ہے. اس سے بھی بڑھ کر جو ایک چیز تھی عربوں کے ذہن میں وہ یہ کہ ان کے ہاں زبان کی درستگی یہ سب سے اہم چیز تھی. اور سمجھتے یہ تھے کہ شہر میں زبان محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ شہر میں مختلف علاقوں کے لوگ آتے ہیں، مختلف ملکوں کے لوگ آتے ہیں، مختلف قبیلوں کے لوگ آتے ہیں، تو ہماری جو خالص عربی زبان ہے بچہ وہ نہیں سیکھ سکے گا. لیکن دیہات میں خالص عربی بولی جاتی ہے، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی، لہذا بچے کی زبان کی درستگی کے لیے اس کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے. اللہ اکبر. خاص طور پر جو عرب تھے یہ اپنی زبان کی حفاظت کے مسئلے میں بڑے حساس تھے. دنیا کی کوئی قوم زبان کی حفاظت کے مسئلے میں اتنی حساس نہ ہوئی نہ ہے جتنے حساس عرب تھے کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھا جائے، اس میں غیر عربی کی آمیزش نہ ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حساسیت کیوں پائی جاتی تھی ان کے اندر، اس لیے کہ اللہ نے اس آخری کتاب کو عربی زبان میں نازل کرنا تھا، تو اللہ نے انہیں زبان کے بارے میں بڑا حساس کر دیا. تو بہرحال فرمایا کہ اگر تم کسی ضرورت یا مصلحت کے تحت اپنا بچے کو کسی اور عورت سے دودھ پلانا چاہو تو پلا سکتے ہو، بشرطے کہ تم نے جس اجرت کے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ دے دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ دیکھتے اس کو جو کچھ تم کرتے ہو. حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ کام چھوٹا ہو یا بڑا اسے تقوی کی روشنی میں کرو، اور اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا یقین مستحضر رکھو، یہ یقین ہو کہ اللہ میری ہر حرکت کو جانتا ہے، میرے ہر فعل کو دیکھتا ہے اور میری ہر بات کو سنتا ہے. یہ جو اللہ کے علیم ہونے، اللہ کے بصیر ہونے، اللہ کے خبیر ہونے، اللہ کے سمیع ہونے کا یقین ہے، یہ انسان کو لغزش سے، گناہ سے، ظلم سے، زیادتی سے محفوظ رکھتا ہے. اس لیے جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں احکام بیان کیے جا رہے ہیں وہاں ساتھ یہ بھی یقین تازہ کیے جا رہا ہے کہ جان لو اللہ دیکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو کچھ تم کرتے ہو. والذین توفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا. اور وہ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن روک کے رکھیں. طلاق والی عورت کے بعد اب بیوہ کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ بیوہ کا مسئلہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. زمانے جاہلیت میں تو یہ تھا کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی اسے 1 سال عدت گزارنا لازم تھا، اور عدت بھی کس طریقے سے گزارتی تھی، تنگ و تاریک کوٹھری میں، اور 1 سال میں غسل وغیرہ کی اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی. اور بعض کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب 1 سال مکمل ہو جاتا تو اسے کوئی پرندہ وغیرہ، کوئی چیز دی جاتی، کوئی جانور دیا جاتا جسے وہ اپنے جسم کے بعض حصوں کے ساتھ مس کرتی، لگاتی، اور لگانے سے ہی وہ پرندہ مر جاتا تھا. اب وہ مرتا کیوں تھا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم میں ایسا زہریلا مواد پیدا ہو چکا ہو گندا رہنے کی وجہ سے پورا 1 سال تک، کہ اس کی وجہ سے جانور اس گندگی کو برداشت نہ کر کے مر جاتا ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا یہ غلط عقیدہ تھا کہ ایک سال کے بعد جب پرندہ اس کے جسم کے ساتھ لگے گا تو مر جائے گا. اور بعض اوقات انسان کے غلط عقائد کے مطابق ہی نتائج ظاہر ہو جایا کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے انسان کا غلط عقیدہ ایک بت کے بارے میں کہ یہ مجھے اولاد دے سکتا ہے, اس نے مانگا اس سے مجھے اولاد دے دے اور واقعتاً اولاد ہو گئی. اب اس کا یقین اور ہو رہا ہے کہ واقعی بت اولاد دے سکتا ہے. بارش کی دعا مانگی بت سے اور بارش ہو گئی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ڈھیل دینے کے لیے, انسان کو ڈھیل دینے کے لیے, اور گمراہی کے کھڈے میں, گمراہی کے گڑے میں گرانے کے لیے. ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کے عقیدے کے مطابق اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو بہرحال زمانہ جاہلیت میں تو یہ ہوتا, ایک سال کی وہ عدت گزارتی تنگ و تاریک ماحول میں گندی رہ کر اور پانی سے دور رہ کر. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں ہندوستان میں تو ستی کی رسم یہ رہی, اور آج بھی ایسی عورت کو قابل فخر سمجھا جاتا ہے جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد خود اپنے آپ کو زندہ جلا دے, اس کی چتا میں خود بھی جل کر راکھ ہو جائے, تو ایسی عورت کو قابل فخر سمجھا جاتا ہے. حکومت کی طرف سے پابندی کے باوجود اب بھی ایسے واقعات وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں کہ جن میں بعض بیوہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے آپ کو زندہ جلا دیتی ہیں. لیکن اسلام نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا, فرمایا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے, یعنی 130 دن یہ اس کی عدت. اس میں اس کے لیے بناؤ سنگار کرنا, زینت کرنا یہ جائز نہیں, اور اسے چاہیے کہ جس مکان میں وہ شوہر کے انتقال کے وقت تھی اسی مکان میں اپنی عدت گزارے. کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے, مجبوری کی حالت میں علماء فقہا اسے نقل مکانی کی اجازت دیتے ہیں, لیکن بلا مجبوری اس مکان سے, اس گھر سے نکلنا اس کے لیے جائز نہیں جس گھر میں وہ شوہر کے انتقال کے وقت تھی. اور اگر وہ حاملہ تھی تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے, جو ہی بچہ پیدا ہو جائے اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. تو 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے, کس چیز سے؟ زبائش و آرائش سے اور نقل مکانی سے. بخاری اور مسلم میں روایت ہے, حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امہات المؤمنین میں سے ہیں, میں ان کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. تعزیت کے لیے گئی, 3 دن گزر گئے تھے تو حضرت ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی, تیل منگوایا, سر پر لگایا, رخساروں پر لگایا, زیب و زینت کی, اور اس کے بعد فرمایا واللہ مالی بالطیب من حاجہ, اللہ کی قسم مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ فرمایا تھا لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر, جو عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے.
www.dasquran.com.
تو میں نے حضور کی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے جان بوجھ کر خوشبو بھی لگائی ہے اور تیل بھی لگایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بھی میت پر, کسی بھی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں, البتہ شوہر کے انتقال کی صورت میں 4 مہینے 10 دن سوگ منانا لازم ہے. اور وہ سوگ کیسے منایا جائے گا؟ کہ زیب و زینت نہیں کی جائے گی اور اس مکان سے نہیں نکلا جائے گا جس مکان میں شوہر کے انتقال کے وقت تھی. اور جب یہ عدت گزر جائے تو اس کے بعد اس کے لیے نکاح کرنا بھی جائز، رشتہ کرنا بھی جائز، ساری زندگی کے لیے اس کو گھر میں بٹھا لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ والذین توفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا، اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں اپنے آپ کو روک کے رکھیں 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس بارے میں جو بھی وہ اپنے بارے میں کوئی کاروائی کریں قاعدے کے مطابق، اپنے بارے میں جو وہ کاروائی کریں، اگر وہ دوسری جگہ رشتہ کرنا چاہتی ہیں، نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو تمہارے لیے ان کے راستے میں رکاوٹ بننا یہ جائز نہیں ہے۔ نکاح بیوہ، بیوہ کا نکاح کرانا بھی ثواب اور اس کے ساتھ رشتہ کرنا یہ بھی ثواب۔ قربان جائیے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے باوجود کہ آپ کمواری عورتوں کو اپنے نکاح میں لا سکتے تھے، لیکن آپ نے سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنی بھی عورتوں سے نکاح کیے وہ ساری کی ساری متعلقہ اور بیوہ تھی، اور یہ نکاح اس وقت کیے جب آپ کی بھرپور جوانی کا زمانہ گزر چکا تھا، اس کے بعد آپ نے نکاح کیے ہیں۔ 55 سال کی عمر کے بعد آپ نے یہ نکاح کیے، اور نکاح کن سے؟ متعلقہ سے اور بیواؤں سے۔ شرم کریں وہ لوگ جو معاذ اللہ کثرت نکاح کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہوت پرست قرار دیتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض قبیلوں میں، بعض خاندانوں میں، بعض علاقوں میں بیوہ کا نکاح ثانی یہ ایک بہت شرم کی بات سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو اپنی غیرت کا، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، جن کو اللہ پاک نے ہندوستان میں اور اس خطے میں احیاء فرائض اور احیاء سنت کے لیے کھڑا کیا، انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے حج کرنا چھوڑ دیا، یہ عذر اور بہانہ پیش کر کے کہ حالات صحیح نہیں ہیں، راستہ پر امن نہیں، چنانچہ انہوں نے بہت بڑے قافلے کے ساتھ حج کر کے حج کے فریضے کو زندہ کیا۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ بیوہ کے نکاح کو غیرت کے اور انا کے خلاف سمجھا جاتا ہے، چنانچہ انہوں نے نکاح بیوگاں کی پوری تحریک چلائی، اپنے عزیزوں کو آمادہ کیا۔ اپنے عزیزوں میں سے بعض خواتین بوڑھی ہو چکی تھیں لیکن ان کے قدموں میں پڑ گئے کہ خدا را تم نکاح کر لو، اس لیے کہ میں دوسروں کو بیوہ کے نکاح کی ترغیب دینا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ دوسروں کو بیوہ کے نکاح کی ترغیب تو مت دینا، بعد میں دینا، پہلے اپنے خاندان کی تو فکر کرو۔ اپنے خاندان کی بعض بوڑھی خواتین کو نکاح پر آمادہ کر لیا، دیکھو تمہاری وجہ سے ایک سنت زندہ ہو سکتی ہے، بہت سی بیواؤں کا گھر بسایا جا سکتا ہے، اور اگر تم نے نکاح نہ کیا تو لوگ میری تقریر پر، میرے واعظ پر، میری تحریک پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہیں نکاح پر آمادہ کیا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، بیوہ کا نکاح یہ کرنا بھی ثواب، کرانا بھی ثواب ہے۔ بعض ایسی بیوہ عورتیں دیکھیں کہ ابھی شادی کو 1 سال ہی ہوا اور شوہر کا انتقال ہو گیا، اب پوری زندگی اس بیچاری کو گھر میں بٹھا رکھا ہے، اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا نکاح کسی اور سے کریں، یہ ہمارے خاندانی رسم و رواج کے خلاف ہے، یہ خدا پرستی تو نہ ہوئی، یہ شریعت پرستی نہ ہوئی، یہ تو نفس پرستی ہے، یہ تو خاندان پرستی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ یہ گھروں کو ٹوٹنے سے بچانا اور گھروں کو بسانا، جائز جگہ پر رشتہ کرا دینا، کر دینا، متعلقہ یا بیوہ کے لیے کوئی گھر تلاش کر دینا، یہ بہت بڑا نیکی کا عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مناسب رشتے آ جائیں تو رشتے کرنے میں دیر نہ کرو ورنہ زنا عام ہو جائے گا۔ آج ایسا ہو رہا ہے، خدا را نکاح سنت کے مطابق کریں، نکاح سادگی کے ساتھ کریں، اور متعلقہ بیوہ کا گھر بسانے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ یہ کام نفلی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے اللہ کے ہاں۔ تو فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو کچھ وہ اپنے بارے میں کاروائی کریں، مگر قاعدے کے مطابق، ایسا نہ ہو کہ متعلقہ اور بیوہ نے معاذ اللہ غلط تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے اور برائی کے راستے پر چلنا شروع ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ قاعدے کے مطابق۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ اگر تم کسی کا گھر بساؤ گے اللہ اس کی خبر رکھتا ہے، اور اگر تم خامخواہ رشتے اور نکاح میں رکاوٹ بنتے ہو تو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی یہ توجہ سے سن لیجئے گا، درس قرآن کے سلسلے کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے ہمارے ساتھی جدید اور کم قیمت طریقوں سے بھی استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک سی ڈی بنائی گئی ہے جس میں 5 پارے آگے ہیں، یعنی ایک سی ڈی میں 26 پارے سے لے کر 30 پارے تک 91 بیانات ہیں جو تقریباً 100 گھنٹے بنتے ہیں اور صرف ایک سی ڈی پر موجود ہیں۔ قرآن کی دعوت کو دنیا کے دوسرے ملکوں تک پہنچانے میں یہ ایک آسان اور سستا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، اس ہفتے پچھلے 2 درس کے کیسٹ دستیاب ہیں۔ نمبر 3، قرآن کے پیغام کو عام کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی ہمارے ساتھی مختلف ترغیبات دیتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج 2 نئے کیسٹ اور 5 پارا ایک ساتھ خریدنے والے کو 1 کیسٹ مفت دیا جائے گا، اس سے تمام لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر آپ کے پاس یہ کیسٹ پہلے سے موجود ہو تو اسے دوستوں کو تحفتاً دے دے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہاں کیسٹ اور سی ڈی کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ کسی قسم کی کاروباری سوچ کے بغیر چل رہا ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ یقیناً جو ساتھی انتظام کرتے ہیں وہ ہر مہینے اس مد میں ہزاروں روپے اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا شروع میں کہ قرآن کریم کو صرف ایصال ثواب اور حصول ثواب کے لیے نہیں سننا، بلکہ عمل کے لیے بھی اور دعوت کے لیے بھی، پوری دنیا میں دعوت پھیلانے کے لیے۔ اور دعوت پھیلانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کیسٹ اور سی ڈی کو وہ عام کیا جائے۔ 15-20 روپے خرچ کر دینا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتے، اہمیت محسوس نہیں کرتے۔ تو اس کی اہمیت کو محسوس کیجئے، قرآن کے اس پیغام کو جگہ جگہ پھیلانے میں آپ ان ساتھیوں کے ساتھ تعاون کیجئے۔ ہمارے ایک ساتھی جو اپنا نام بھی نمایاں نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کی والدہ بہت بیمار ہیں، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، اور یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، درس قرآن کے سامع ہیں اور دائی بھی ہیں، اللہ سب کو دائی بنائے۔ خود انہوں نے لکھا ہے سامع دائی درس قرآن، تو اللہ آپ سب کو بھائی دائی بنائے بھائی، اور دائی ضرور بنے۔ یہ بھی ایک بات آپ سے کہنی تھی، ہر درس کے لیے آپ دعوت ضرور دیا کریں، کسی نہ کسی ساتھی کو دعوت ضرور دیں بھائی۔ دعوت دیں گے بھی انشاءاللہ، کوئی قبول کرے نہ کرے، میں ہمیشہ پڑھتا ہوں میں کھانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے، محروم نہیں ہوں گے۔ آپ دعوت ضرور دیجئے، ہر ہفتے اپنے جاننے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دعوت ضرور دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یار ہم الرحمین رحم فرما، یا ذل جلال والاکرام ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں اپنے دروازے کا بھکاری بنا لے، یا اللہ ہمیں صرف اپنا محتاج بنا لے۔ اللہ ساری امیدیں تجھ سے قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ صرف تجھ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ صرف تجھے راضی کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ یہ سننا سنانا قبول فرما لے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ ان مردوں اور خواتین کا آنا جانا اے اللہ قبول فرما لے، قدم قدم پر نیکیاں عطا فرما دے، اے اللہ قرآن کے درس کی اس دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ قرآن کا جھنڈا بلند فرما دے، اسلام کا جھنڈا بلند فرما دے، پوری دنیا میں بلند فرما دے، یا اللہ جو اس جھنڈے کو گرانا چاہتے ہیں اے اللہ ان کو ناکام بنا دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے عظمت کے جھنڈے کو بلند سے بلند تر فرما دے، اللہ جو اس جھنڈے کو گرانا چاہتے ہیں یا اللہ ان کی کوششوں کو ناکام بنا دے، اے اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ جن احباب نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ان سب کو صحت اور شفا عطا فرما دے، اور ہم سب بیمار ہیں، ہمارے متعلقین بھی بیمار ہیں، اللہ بیماریاں عام ہو گئی، شفا دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں، ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، اللہ تو ہی شفا عطا فرما دے، فضل اور کرم کا معاملہ فرما دے، اللہ ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرما دے، شرح صدر عطا فرما دے، اے اللہ ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں،
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com